الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صدق الله العلي العظيم. امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا شاکر نوری صاحب قبلہ، محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ، علماء باوقار، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگو، ساتھی اور دوستو، آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کرنے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادنی جود والکرم موالی کرام اجمعین. حضرات گرامی، آج کا دور بڑا ترقی یافتہ دور ہے، ایک شور سا مچا ہے پوری دنیا کے، آج انسان بے پناہ ترقی کر گیا ہے. آج سے پہلے کا انسان بڑی محدود زندگی گزارتا تھا، اس کے مسائل محدود تھے، ضروریات محدود تھیں، زندگی کے تقاضے محدود تھے، لیکن آج کا انسان بے پناہ ترقی کر گیا ہے. وہ صرف زمین ہی پر نہیں بلکہ خلاؤں میں پرواز کر رہا ہے، چاند کے کمندیں ڈال رہا ہے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر رہا ہے، اور عالم یہ ہے اس کی ترقی کا کہ اس نے پوری کائنات کو اور پورے گلوب کو اور پورے کرہ ارض کو ایک کمرے میں بند کر دیا ہے. پوری دنیا ایک گلوبل ولیج کی شکل میں، ایک عالمی گاؤں کی شکل میں تشکیل پذیر ہو گئی ہے. عالم یہ ہے کہ اپنی انگلیوں کی حرکت سے وہ دنیا بھر کی انفارمیشن اور معلومات حاصل کر لیتا ہے. اب اسے مطالعے کے لیے بڑی لائبریریوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک چھوٹے سی اسکرین کی ضرورت ہے جس کے سامنے وہ دنیا بھر کی لائبریریوں کو جمع کر سکتا ہے. ایک معمولی سے ڈسک میں وہ کروڑوں کی تعداد میں انفارمیشن کو جمع کر کے محفوظ کر سکتا ہے اور دنیا تک پہنچا سکتا ہے. آج علم یونیورسٹیوں کی عظیم الشان عمارتوں کے اندر نہیں، بلکہ آج علم انسان کی خوابگاہ تک پہنچ چکا ہے. انسان بڑا ترقی یافتہ ہو گیا ہے، انسان نے وہ تمام کامیابیاں حاصل کر لی ہیں کہ جس کا تصور بھی ماضی کا انسان نہیں کر سکتا تھا. اس لیے آج کا انسان بڑا محترم ہے اور بڑا مقدس ہے. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ دعویٰ کہ انسان ترقی کر گیا ہے، یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے. انسان نے جس شے پہ زور دیا ہے وہ شے ترقی کر گئی ہے. انسان نے لوہے پہ زور دیا، وہ ترقی کر گیا. انسان نے مقناطیس پہ زور دیا، وہ ترقی کر گیا. انسان نے ذروں کا دل چیرا اور آفتاب اجالے، یہ بات صحیح ہے. انسان نے بجلی کی توانائیوں پہ زور کر دیا اور پوری دنیا کو روشنی میں تبدیل کر دیا اس نے. انسان نے بہتی لہروں کے ذریعے سے پوری دنیا میں اپنی آواز پہنچانے کا سسٹم قائم کر دیا، یہ صحیح ہے. لیکن انسان نہیں ترقی کر گیا ہے. انسان اگر ترقی کر گیا ہوتا تو آج ہماری آبادیوں میں بھوک سے بلبلاتے ہوئے لوگ نہ ہوتے، آج طبقاتی کشمکشیں نہ ہوتی، آج غریبوں کی آہیں اور بیواؤں کے نالے باب اجابت الہی کو نہ کھٹکھٹا رہے ہوتے، آج کمزوروں کی کمزور ترین آواز موت کی ہسکیوں کے مشابہ بنتی ہوئی نظر نہ آتی، آج زمین پر انسان کیڑے اور مکوڑوں کی طرح سے مرتا ہوا نظر نہ آتا، آج آسمانوں سے آگ کی بارش نہ ہوتی اور انسان کی آغوش اپنے بچوں سے خالی نہ کی جاتی، آج ماؤں کی آہیں اپنے گمشدہ بچوں کو تلاش کرنے کے سلسلے میں لمحوں پہ جمی ہوئی نظر نہ آتی، انسان کہاں ترقی کر گیا ہے؟ انسان نے جس شے پہ زور دیا ہے وہ شے ترقی کر گئی ہے. انسان علم کے ذریعے سے ترقی نہیں کر سکتا، انسان سائنس کے ذریعے سے ترقی نہیں کر سکتا، انسان معلومات جمع کر کے ترقی نہیں کر سکتا. انسان اگر ترقی کر سکتا ہے تو نبی عربی کی اتباع کر کے ترقی کر سکتا ہے، رسول اللہ کے نظام زندگی کو اختیار کر کے ترقی کر سکتا ہے. وہ جو دلیل عظمت انسانیت بن کر کے آئے تھے، وہ جو اس لیے جلوگر آئے ہوئے تھے کہ انسان کو انسان بنائیں اور انسانی مقام سے آشنا کریں، جب تک ان کی اتباع نہ کی جائے گی نہ علم سے ترقی کر سکے گا انسان اور نہ مادی قوتوں سے ترقی کر سکے گا انسان. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علم کے ذریعے سے انسان ترقی یافتہ ہو رہا ہے؟ علم بڑھتا جا رہا ہے اور وحشت بڑھتی جا رہی ہے. آپ نے دنیا کے در و دیوار تو روشن کر دیے مگر دلوں کا اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، ضمیر کی تاریکی بڑھتی جا رہی ہے، روح کا کرب آج بھی وہ لوگ محسوس کر سکتے ہیں جنہیں روح سے کوئی تعلق قائم کرنے کا سلیقہ آ گیا ہے. آج دنیا کس قدر مضطرب اور بے چین ہے اس کا اندازہ کرنا ہو تو آج ان آبادیوں کو دیکھیے جن آبادیوں پہ موت نے پہرے ڈال رکھے ہیں، جن آبادیوں میں انسانی تحقیق کا یہ عالم ہے کہ اس کی زندگی انتہائی بے قیمت بنا دی گئی ہے، جہاں انسانوں کے ساتھ جانور کو سلوک کیے جاتے ہیں، جہاں بھوک کی بنیاد پر لوگ تڑپ رہے ہیں، مستریب ہیں اور روزانہ لاکھوں افراد صرف کھانے کے لیے مر جاتے ہیں، اور دنیا کے ذخیرے سڑ رہی ہیں اور ان کے لوگوں حلقوم تک کھانا نہیں پہنچتا. اللہ کو رازق مطلق ہے. وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی ایسا جاندار نہیں جس کی روزی اللہ نے اپنے ذمے نہ لی ہو. اللہ نے ہر مخلوق کی روزی پیدا فرمائی اور اتفاق سے وہ ساری مخلوقات جو اختیار نہیں رکھتی ہیں، جو فری ول نہیں رکھتی ہیں، جو فیصلہ کرنے کی قوت نہیں رکھتی، وہ اپنی روزی حاصل کر لیتی ہے. ایک پرندہ اپنی روزی حاصل کر لیتا ہے، سمندر کی موجوں کے درمیان مچھلیاں اپنی روزی حاصل کر لیتی ہیں، کیڑے اور مکوڑے اپنی روزی حاصل کر لیتے ہیں، مگر انسان اپنی روزی کیوں نہیں حاصل کر پاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزی کی تقسیم کا جو سسٹم خدا نے انسان کو عطا فرمایا تھا اس سے اس نے بغاوت کیا ہے. اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے اتنی روزی بھی پیدا کی ہے، مگر تقسیم انسانوں کے ہاتھوں میں ہے اور تقسیم صحیح نہ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ بے پناہ آسودہ ہیں اور کچھ لوگ بھوکے مر رہے ہیں. یہ بھوک انسان کی اپنی پیدا کی ہوئی ہے، یہ بھوک انسان کی عدم مساوات کی بنیاد پر ہے، غیر فطری تقسیم کی بنیاد پر ہے کہ ایک طرف امریکہ کے گوداموں میں کروڑوں ٹن غلے سڑتے ہیں اور دوسری طرف افریقہ کے انسان دانے دانے کا محتاج نظر آتا ہے. زمین نے تو اتنا انسانوں کو دے دیا ہے جو زمین کے بیٹوں کے لیے ضروری تھا، زمین نے تو اتنی خوراک اگل دی ہے کہ ہر انسان آسودہ رہ سکے، لیکن انسان نے آسودگی کے وسائل پہ قبضہ کر کے دوسروں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک طرف انتہائی خوشحالی ہے اور دوسری طرف انتہائی بدحالی ہے. امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، بلکہ دنیا کا ہر سرمایہ دار آج غریبوں کے حلقوم سے اور لموں پہ لگے ہوئے آخری لقمے کو چھین لینا چاہتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے بھی اپنے شبستانوں کی سرخی میں کچھ اضافہ کر سکے. میرے عزیز ساتھیوں، آئیے ہم یہ دیکھیں کہ قرآن عظیم نے اور اللہ کی مقدس کتاب نے ہمیں اس سلسلے میں کس بات کی تعلیم دی ہے کہ کس طرح سے ہم معاشی نابرابری کو ختم کر سکتے ہیں، کس طرح ہم غربت کو ختم کر سکتے ہیں، کس طرح ہم بھوک کو مٹا سکتے ہیں، کس طرح ہم معاشی طبقاتی کشمکش کو مٹا سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہر انسان کو آسودگی عطا فرما سکتے ہیں. قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بھلائی حاصل کر ہی نہیں سکتے ہو، تم اس وقت تک کامیابی حاصل کر ہی نہیں سکتے ہو. بر وہ لفظ ہے جس میں ایمان سے لے کر کے اور اخلاق کی تمام تر خوبیاں شامل ہیں. تم بھلائی حاصل کر ہی نہیں سکتے ہو، تم مومن کامل نہیں ہو سکتے ہو، تم عبادت گزار نہیں کہلا سکتے ہو، تم اچھے انسان نہیں کہلا سکتے ہو، تم بااخلاق نہیں ہو سکتے ہو، تم دنیا کی نیکیاں حاصل نہیں کر سکتے ہو، کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتے ہو. بر اپنے مفہوم کے اعتبار سے بے پناہ وسیع ہے، یعنی تم کہیں بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اپنی محبوب ترین ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. کامیابی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے سمیٹنا ضروری ہے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے جمع کرنا ضروری ہے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے چھیننا ضروری ہے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی دولت پہ قبضہ کرنا ضروری ہے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے منہ کے لقمے کو چھیننا ضروری ہے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے دنیا کے سرمایہ کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹنا ضروری ہے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے حقوق کو پامال کرنا ضروری ہے. مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے دینا ضروری ہے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا ضروری ہے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کی دولت کو دوسروں پہ منتقل کرنا ضروری ہے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے، بھلائی حاصل کرنے کے لیے، نیکی حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ خرچ کریں. نیکی حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسروں کا مال چھینیں. کتنا فرق ہے اسلام کے نقطہ نظر میں اور دنیا کے نقطہ نظر میں، زمین و آسمان کا فرق ہے. ہمارے ہاں کامیابی عطا کے ذریعے سے ہوتی ہے، بخشش کے ذریعے سے ہوتی ہے. نیکیاں ملتی ہیں تو دے کر کے ملتی ہیں، چھین کر کے نہیں ملتی ہیں. دنیا کا انداز فکر اور ہے اور اسلام کا انداز فکر اور ہے. اگر قرآن عظیم کے نظام معیشت اور معاش کو عام کر دیا گیا ہوتا تو آج دنیا میں ایک بھی بھوکا نہ ہوتا، آج دنیا میں ایک بھی مجبور نہ ہوتا، آج دنیا میں ایک بھی بے بس نہ ہوتا، آج دنیا میں ایک بھی بے سہارا نہ ہوتا. قرآن عظیم نے انفاق فی سبیل اللہ یعنی خرچ کرنے کو باضابطہ ایمان کے متوازی ایک قدر قرار دیا ہے. بڑی اہمیت دی ہے قرآن عظیم نے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اللہ اکبر، متقی کی تعریف کی جا رہی ہے. قرآن جن کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، قرآن جنہیں بلند مقام دے سکتا ہے، قرآن جنہیں ارتفاع انسانی عطا فرما سکتا ہے، ان کی تعریف کی جا رہی ہے کہ قرآن تمہاری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے. مگر ہدایت کون لوگ حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ وہ لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو تقوی والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو خشیت الہی رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. پتا چلا ایمان بالغیب، نماز پڑھنا، تقوی شعاری اور اس کے ساتھ ساتھ خرچ کرنا، یہ متوازی قطرے ہیں. باضابطہ خرچ کو عبادت کا مقام دے دیا گیا ہے، عبادت کی حیثیت دے دی گئی ہے، ایمان کا جزو لازم قرار دیا گیا ہے. ومما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو دیا ہے اس میں وہ خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا، یہ نہیں فرمایا کہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا اپنی دولت خرچ کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا اپنا سرمایہ خرچ کرتے ہیں. ومما رزقناہم، اگر وہ خرچ کرتے ہیں تو کوئی انسان نہیں کرتے ہیں، ہم نے جو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وہ اپنی محنت سے کما کے خرچ نہیں کرتے ہیں، بلا شبہ بظاہر وہ محنت کرتے ہیں، بظاہر وہ دولت حاصل کرتے ہیں، بظاہر وہ کاروبار کرتے ہیں. لیکن ایک تاجر جتنی محنت کر کے کروڑوں ڈالر کماتا ہے، ایک مزدور اس سے زیادہ محنت کر کے ایک وقت کی روٹی نہیں حاصل کر سکتا ہے. ایک سرمایہ دار تھوڑی سی محنت کر کے خزانوں سے بینکوں کو بھر دیتا ہے، اور دوسری طرف شب و روز اپنا خون جگر پلانے کے بعد اور رگوں کا خون نچوڑنے کے بعد بھی ایک مزدور اپنے بچوں کا پیٹ نہیں بھر سکتا. اگر محنت کی بنیاد پہ کچھ ملتا تو مزدور کو تم سے زیادہ ملتا، مگر نہیں، یہاں مشیت نے تم پر کرم فرمایا ہے اور تمہیں اپنے رزق سے نوازا ہے. اس لیے فرمایا گا مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ مت سمجھو کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تمہاری محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہاری مشقتوں کا نتیجہ ہے. محنت کا نتیجہ سمجھنا قارون کا انداز ہے، محنت کا نتیجہ سمجھنا قارون کی بولی ہے۔ اس نے جناب موسیٰ سے یہی کہا تھا، ہم زکات کیوں دیں؟ یہ سرمایہ ہم نے اپنی ترکیب سے حاصل کیا ہے، اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ اور اس کے بانس کو دھسا دیا گیا، اور اپنی دولت کو اگر تم اپنی محنت کا نتیجہ سمجھو گے تو یقیناً تمہارے لیے دولت عذاب بن جائے گی، لیکن دولت کو اللہ کا انعام سمجھو گے، دولت کو اللہ کی عطا سمجھو گے، دولت کو اللہ کی امانت سمجھو گے، دولت کو اللہ کی بخش سمجھو گے، دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق خرچ کرو گے، تو یہ دولت تمہاری دنیا بھی سنوار دے گی اور تمہاری آخرت بھی سنوار دے گی۔
سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی محفل میں بیٹھے ہوئے کچھ احباب سے گفتگو ہو رہی تھی معیشت کے موضوع پر، معاش کے موضوع پر، مسلمانوں کی صبح حالی کے موضوع پر، دن بدن مسلمانوں کی معاشی زوال کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی، اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انتہائی المیہ یہ ہے کہ جو قوم زوال پذیر ہو جائے اور اپنے زوال کو محسوس نہ کر سکے، جو قوم نقصان اٹھا رہی ہو اور نقصان کو محسوس نہ کر سکے، جو قوم زیان کار ہو اور انسان سے زیان مٹ جاتا ہو، وہ قوم کبھی نہیں ابھر سکتی۔ ہماری قوم کا یہی حال ہے کہ ہم مسلسل زوال پذیر ہو رہے ہیں، مسلسل نقصان اٹھا رہے ہیں، مسلسل ذلتوں سے ہم کنار ہو رہے ہیں۔ وہ چند افراد جو گنے چنے افراد ہیں، ان کی دولتوں کو مت دیکھو، خدا اسی بھی سلامت رکھے، مگر میں اس اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اس مسلم قوم کی بات کر رہا ہوں جس میں 90% افراد ایسے ہیں جو زندگی کی ضروریات سے محروم کر دیے گئے ہیں، جو پسماندگی کی بدترین حد پر اتار دیے گئے ہیں، جن کا یہ عالم ہے اس وقت کہ وہ اس طبقے میں شامل ہوتے جا رہے ہیں جو طبقہ مزدوروں کا طبقہ ہے، جنہیں لیبر کلاس کے افراد کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، جنہیں جھاڑو دینے والوں کے میں شمار کیا جاتا ہے، اور جنہیں زندگی کا بوجھ اٹھانے والوں میں شمار کیا جاتا ہے، وہ طبقہ مسلمانوں میں پیدا ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو آج تک لیبر کلاس کی حیثیت کے اعتبار سے جانے جاتے تھے، وہ لوگ جو جھاڑو دینے والے تھے، وہ اوپر اٹھ رہے ہیں، اور مسلمان دن بدن نیچے گرتا جا رہا ہے، مسلمان دن بدن ذلیل ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، سرمایہ صرف اس لیے ضروری نہیں ہے کہ تم عظیم شان محل بنا لو، سرمایہ صرف اس لیے ضروری نہیں ہے کہ تم دولت پیدا کر لو، سرمایہ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ تم بہترین تعلیم حاصل کر لو، سرمایہ صرف اس لیے ضروری نہیں ہے کہ تم ایشو عشرت کے سارے سامان فراہم کر لو، سرمایہ اس لیے صرف ضروری نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کی سرخی بڑھاتے چلے جاؤ، سرمایہ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ تم اپنی گرد و پیش کو لذتوں سے بھر دو، سرمایہ اس لیے ضروری ہے کہ تم اپنی قوم کی غیرت بچا سکو، اپنے قوم کی آبرو بچا سکو، اپنے قوم کی عزت بچا سکو، اپنے قوم کی عصمت بچا سکو، اپنے قوم کو آسودہ کر سکو، اپنے قوم کی آنکھوں کے آنسو پوچھ سکو، اپنے قوم کے لموں پہ جلی ہوئی آہ کو باضابطہ طور پر دور کر سکو اور ان کو سکون کامل عطا کر سکو۔ تمہارا سرمایہ بھی اللہ کی امانت ہے، اسے امانت کے طور پہ صرف کرو۔ یاد رکھو، جو قوم اجتماعی طور پہ غریب ہو جاتی ہے، مفلس ہو جاتی ہے، مزدور ہو جاتی ہے، وہ اپنی عزت نہیں بچا سکتی ہے، وہ اپنی آبرو نہیں بچا سکتی ہے، وہ اپنی زندگی قدوں نہیں بچا سکتی ہے، ہر طرح کے غربت میں ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں وہ اپنا ایمان نہیں بچا سکتی ہے، اپنا عقیدہ نہیں بچا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول تائیدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار، ایک طرف تو اللہ کے رسول کا یہ عالم ہے غریبوں کو تسکین دینے کے لیے، اللہ احیینی مسکینن وامتنی مسکینن واحشرنی فی ظلمات المساکین، اے اللہ مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھ، مسکینوں کے ساتھ مجھے وصال سے ہم کا نال فرما اور مسکینوں کے ساتھ مجھے اٹھا، ایک طرف تو یہ دعا دے رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ ایسی غربت نہ دینا جو ذلتوں کی طرف لے جانے والی ہو، ایسی مسکنت نہ دینا جو ایمان کو کمزور کر دینے والی ہو۔ یاد رکھیے، ایک غریب معاشرہ، ایک غریب سوسائٹی، ایک غریب قوم اپنی آبرو نہیں بچا سکتی ہے، اپنا وقار نہیں بچا سکتی ہے، اپنی زندگی نہیں بچا سکتی ہے۔ مجھے بتاؤ، ہندوستان کی وہ قوم ہے جو غربت کی چکیوں میں پس رہی تھی صدیوں سے، جنہیں 3000 سال تک مذہب کے حوالے سے یہ پابند، یہ محسوس کرا دیا گیا تھا کہ تمہارا کام ہی جھاڑو دینا ہے، تمہارا کام ہی ناپاکی دھونا ہے، کیا ان قوموں نے اپنی آبرو بچا لی تھی، اپنا وقار بچا لیا تھا، اپنی انسانی قدروں کو بچا لیا تھا، اپنے کو تحفظ دے لیا تھا؟ ایسا نہیں ہو پایا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر خدا نخواستہ ہماری بےعزتی کی بنیاد پر، ہماری بے غیرتی کی بنیاد پر ہماری قوم کل وہی پہنچ جاتی ہے، تو جس طرح سے اس کی عزت محفوظ نہیں تھی ہماری بھی عزت محفوظ نہیں ہوگی، جس طرح سے اس کی آبرو محفوظ نہیں تھی ہماری بھی آبرو محفوظ نہیں ہوگی۔ اس لیے سرمایہ صرف اس لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان خوشحالی کی زندگی گزارے، اس لیے بھی ضروری ہے کہ قوم کو اجتماعی طور پہ اوپر اٹھانے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیے، وہ قوم جس میں کچھ افراد خوشحال ہوں اور بیشتر افراد بدحال ہوں، وہ خوشحال افراد کسی عزت کے مستحق نہیں قرار دیے جاتے، بہرحال وہ ایک پسمادہ قوم کے افراد سمجھے جاتے ہیں۔ خوشحال ہیں مگر پسمادہ ہیں، خوشحال ہیں مگر جاہل قوم کے افراد ہیں، خوشحال ہیں مگر ایک ایسی قوم کے افراد ہیں جس کی عزت و آبرو کا کوئی مقام نہیں رہ گیا ہے۔ خوشحال ضرور ہیں مگر اس قوم کے نمائندے ہیں کہ جو قوم دنیا میں اپنی تمام تر حیثیتیں کھو چکی ہے، یعنی ان کی خوشحالی کا تذکرہ بھی ہوگا مگر جوڑا اسی قوم سے جائے گا جو قوم بدحال ہے۔ جب تک پوری قوم اجتماعی طور پہ نہیں اٹھتی ہے، اس وقت تک کسی قوم کی عزت و آبرو کا اجتماعی تصور کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو، ہم ملت کے افراد ہیں، اور جب تک ملت سے ربط رہے گا ہم زندہ رہیں گے، اور جب تک ملت سے ربط ختم ہو جائے گا تو ہم فنا ہو جائیں گے۔ ہم کہیں بھی ہوں، کسی بھی شکل میں ہوں، کسی بھی انداز کی زندگی گزار رہے ہوں، ہمیں بہر کے مسلمان کہا جائے گا، اس لیے کہ ہمارے باپ مسلمان تھے، ہماری ماں مسلمان تھی، ہماری بہت سی نسلیں مسلمان ہی مسلمان ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مت سمجھو کہ ہم نے اگر کسی قوم کی تقلید کر لی، کسی قوم کا لباس اختیار کر لیا، کسی قوم کا انداز زندگی اختیار کر لیا، کسی قوم کی زبان اختیار کر لی، کسی قوم کا خورد و نوش اختیار کر لیا، کسی قوم کی رفتار زندگی اختیار کر لی، کسی قوم کی طرح سے ہم نے اپنی زندگی تو ڈھال لیا، تو ہم اس قوم کے افراد سمجھے جائیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تم دور نہ جاؤ، ابھی کل کی بات ہے، 90s کی ابتدا میں بوسنیا پہ جو کچھ گزری ہے، بلقان کی ریاستوں پہ جو کچھ گزری ہے تمہیں معلوم ہوگا۔ معلوم ہے یہ کتنے مغربی ہو گئے تھے، یہ کس قدر ویسٹ نائز ہو گئے تھے، ان کا نام بھی اپنی زبان میں عربی زبان میں نہیں ہوتا تھا، ان کا کلچر بھی بدل گیا تھا، ان کا لباس بھی بدل گیا تھا، یہ شادی بیاہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے، وہی جنہوں نے ذبح کیا تھا ان کو بیٹیاں دیتے بھی تھے اور بیٹیاں لیتے بھی تھے۔ اتنے ماڈرن ہو گئے تھے کہ زندگی کی تمام قدریں انہوں نے دوسروں کے حوالے کر دی تھی، لیکن جب مقابلے کی بات آئی تو انہیں بھی فنا کر دیا گیا، انہیں بھی مٹا دیا گیا، ان چہروں کو فراموش نہیں کیا گیا، جو چہرے ان کے جیسے چہرے تھے، جو لباس ان کے جیسے تھے، جو بولی ان کی بولتے تھے، جو زبان ان کی بولتے تھے، جو کھانا ان کا کھاتے تھے، جو حلال و حرام کا امتیاز کھو چکے تھے، جنہوں نے شادی بیاہ کی رسمیں بھی اسلامی بنیادوں پہ مٹا دی تھی، جن کی مسجدیں ویران ہو چکی تھی، جنہیں کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا تھا، ان کو بھی مغرب نے اس لیے کچل دیا کہ بہر کہ وہ کسی مسلمان خاندان سے تھے، ان کے باپ دادا مسلمان تھے۔ اس لیے یاد رکھو، اگر تم نے ماڈرن طرز زندگی اختیار کیا اور تم یہ سمجھو گے کہ بچ جاؤ گے تو یہ غلط ہے۔ تم اپنی قوم کے اجتماعی ضمیر کو بیدار کرو، انہیں لے کر کے اوپر اٹھو، ان شاء اللہ تعالیٰ کامیابیاں تمہارا قدم چومیں گی۔ لیکن اگر تم نے یہ سمجھا کہ ہم مغربی طرز زندگی اختیار کر لیں، ویسٹرن کلچر کو اپنا لے تو محفوظ ہو جائیں گے، تو آج دنیا کے ویسٹرن کلچر رکھنے والے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم اگر ہزاروں سال یہ تبلیغ کرتے کہ مغربی اقوام درندہ اور وحشی اقوام ہیں، تو شاید تم نہ مانتے، کہتے یہ مولویت بول رہی ہے، یہ تعصب بول رہا ہے، مگر آج انہوں نے اپنے چہرے کو بے نقاب کر دیا ہے، آج انہوں نے ظلم کی وہ روایت قائم کی ہے کہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہر پڑھا لکھا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سفید لباس میں وہ وحشی اور درندے ہیں کہ جن کی درندگی کو کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہم ہزاروں سال تبلیغ کرتے تو یہ بات نہیں ہوتی، اب بھی تو مغربی تہذیب سے باز آ جاؤ، اب بھی تو اس کلچر کو چھوڑ دو، اب بھی تو اس نظام کو چھوڑ دو کہ جو وحشت کا نظام ہے، جو درندگی کا نظام ہے، جو قتل و غارت گری کا نظام ہے، جو آسمان سے آگ برساتا ہے اور جو زمین کے بے کسوں کو بھون دیتا ہے۔ قرآن عظیم سورۃ المعون میں ارشاد فرماتا ہے اللہ اکبر ارائیت الذی یکفر بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کیا آپ نے نہیں دیکھا اس انسان کو جو دین کو جھٹلاتا ہے اور یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے, یتیم کو اپنے دروازے سے دور کر دیتا ہے اور غریبوں کے کھانے پر اور غریبوں کی خوراک پر اور اس کے طعام پر نہ اپنے ضمیر کو آمادہ کرتا ہے اور نہ دوسروں کو آمادہ کرتا ہے. یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے جو بتا رہی ہے. جو دین کی تکذیب کرنے والا ہے اس کا یہ کردار ہے, جو دین کو جھٹلانے والا ہے اس کا یہ کردار ہے. ایک مومن کا کردار نہیں ہے یہ کہ وہ غریبوں کو سہارا نہ دے, وہ مسکینوں کو سہارا نہ دے, وہ غریبوں کو اپنے دروازے سے الگ کر دے. پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ نبوت کے بعد تو ان کی زندگی کے ایک ایک کا ایک ایک لمحہ مسلمانوں کی خیر خواہی میں گزرا ہے, اللہ کے بندوں کی خیر خواہی میں گزرا ہے. لیکن ولادت کے بعد سے لے کر کے اور نبوت تک, اعلان نبوت تک, کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو انسانوں کی خیر خواہی میں نہ گزرا ہو. اس کے باوجود پیغمبر اعظم کو مخاطب کر کے دنیا کے تمام انسانوں کو یہ خبر دی جا رہی ہے, یہ تعلیم دی جا رہی ہے تو اما سائل فلا تنہر, خبردار کسی بھی سوال اور ضرورت مند کو اپنے دروازے سے چھڑکنا نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ آپ اندازہ فرمائیں, کبھی کبھی یہی جملہ, کبھی کبھی یہی آیت کریمہ جب روضہ اقدس کے سامنے یاد آ جاتی ہے تو دل میں مسرتوں کا ایک سویرا پیدا ہو جاتا ہے اور روح کانپتی ہوئی نظر آتی ہے, لرستے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ قرآن نے کہا ہے وہ مسائل فلا تنہر, اپنے در سے کسی سائل کو بھڑکیے گا نہیں, ناکام واپس رکھیے گا. آخر ہم بھی تو آپ کے دروازے میں سائل بن کر کے آئے ہیں, یقیناً ہم ناکام نہیں جائیں گے, یقیناً آپ اپنے کرم سے نوازیں گے. اب مسائل فلا تنہر. عزیزان ملت اسلامیہ میں یہ عرض کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں, ذرا سوچیے اور غور فرمائیے, پیغمبر اعظم سے کہا جا رہا ہے جو سرتاپا آتا ہے, سرتاپا بخشش ہیں, سرتاپا انعام الہی ہیں, ان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے سائل کو کبھی بھی اپنے دروازے سے دور نہ کیجیے گا, اپنے کرم سے دور نہ کیجیے گا. عزیزان ملت اسلامیہ قرآن عظیم کا مطالعہ کیجئے, اللہ کی مقدس کتاب کو دیکھیے, درجنوں مقامات پر اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اور احادیث مبارکت کا تو یہ عالم ہے کہ وہ انداز اختیار کیا گیا ہے, وہ تیور اختیار کیا گیا احادیث مبارکہ میں کہ جہاں کبھی کبھی وجود انسانی لرز اٹھتا ہے پڑھنے کے بعد, آپ اندازہ کریں حدیث قدسی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بندہ پیش کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت نہیں کی. وہ کہے گا مولا تو کیسے بیمار ہوگا, تو رب العالمین ہے, تو شافی مطلق ہے, تیرے در سے اور تیری عطا سے کائنات کو شفا ملتی ہے, نبض کائنات تیری مرضی کے مطابق پھڑکتی ہے, تو محی اور ممین ہے, زندگی دینے والا ہے اور حیات دینے والا ہے, بھلا تو کیسے بیمار ہوگا. تو اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا, اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو تو مجھے وہاں پاتا. آپ اندازہ فرمائیں, اللہ فرمائے گا میں بھوکھا ہوا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ کہے گا مولا تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے, تو رزاق مطلق ہے, رب العالمین ہے. تو اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر تو نے اسے کھانا کھلایا ہوتا تو آج تو میری نعمتوں کا مستحق قرار دیا جاتا. عزیزان ملت اسلام آپ ذرا سوچیں اور غور فرمائیں, پروردگار عالم جو غنی ہے, بے نیاز ہے, اللہ الصمد ہے, قادر مطلق ہے, رزاق العالمین ہے, وہ اپنے کو کبھی بھوکا کہہ رہا ہے اور اپنے کو کبھی, اللہ اکبر, وہ اپنے کو کبھی پیاسا کہہ رہا ہے اور وہ اپنے کو کبھی مریض کہہ رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اپنے کو اس مقام پر وہ اس لیے دلایا تاکہ تم یہ محسوس کر سکو اور جان سکو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرنا کتنا عظیم کام ہے, کتنا محترم کام ہے اور کتنا مقدس کام ہے. اس نے اپنی ذات کو پیش فرمایا, بالکل وہی انداز ہے جو قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا گیا ہے, وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرض حسن عطا کرے دے گا. ظاہر اللہ کو کون قرض دے سکتا ہے, وہ تو رزاق مطلق ہے, مگر اللہ کے کسی بندے کو دین کی کسی ضرورت کے لیے اگر وہ قرض دے گا یا کچھ بھی دے گا تو یقیناً وہ اللہ کے دینے کے مرادف ہے. یہی وہ مقام تھا جہاں یہودیوں نے ناسمجھی کی بنیاد پر یہ الزام عائد کیا تھا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, اللہ تو فقیر ہے ہم مالدار ہیں, وہ
تو قرض مانگ رہا ہے. نہیں عزیزو, قرض نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی احساس کو, انسانی جذبہ عطا کو, انسان کی جذبہ بخشش کو, انسان کے جذبہ خیر خواہی کو ابھارنا چاہتا ہے, اسے اس مقام پر لانا چاہتا ہے کہ انکار کی کوئی گنجائش نہ رہ جائے. عزیزان ملت اسلامیہ, کبھی کبھی اپنے انعامات کے لیے اس نے شرط لگایا ہے کہ اگر تم میرا انعام حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے بندوں کے ساتھ مہربانی کرو. اللہ فرماتا ہے کان اللہ فی عون عبدہ ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی مدد اس وقت تک فرماتا رہے گا جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے گا. اگر اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں کی مدد کرو, اگر مشکلات کو دور کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں کی مدد کرو, اگر دشواریاں دور کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں کی مدد کرو, اگر اپنے اوپر آنے والے مسائل کو دور کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے اور مجبور اور بےکش بندوں کی مدد کرو جو تمہاری ضرورت مدد کے محتاج ہیں. اگر تم بھی محتاج ہو اپنے رب کے محتاج ہو, خدا قدیر و جبار کے محتاج ہو, اگر تمہارے پاس کوئی صاحب احتیاج آ جائے تو اپنے کو محتاج اپنے اللہ کا سمجھتے ہوئے اس کی ضرورت پوری کرو, اللہ تمہاری ضرورت پوری کرے گا. کان اللہ فی عون عبدہ ما کان العبد فی عون اخیہ. عزیزان ملت اسلامیہ, قرآن عظیم کی آیات مبارکہ تو اپنے مقام پر ہیں, احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیجئے اور جائزہ لیے تو ہزاروں ایسے مقامات آپ کو ملیں گے جہاں بے پناہ زور دیا گیا ہے انسانی فلاح و بہبود پر, انسانوں سے کے ساتھ حسن سلوک پر, انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے پر, انسان کے لیے داد و دہیش کا راستہ دراز کرنے کے لیے اور کھولنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی ہے تاکہ ایک انسان دولت کو اپنا سرمایہ نہ سمجھے, سب کچھ اپنے ہی لیے نہ سمجھے, بلکہ وہ یہ سمجھے کہ ہماری دولت میں دوسروں کا حق ہے. اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات سے پوچھا گیا ہے کہ یا رسول اللہ ہم کتنا خرچ کریں, تو آپ نے فرمایا جو بھی تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو, اپنی ضروریات بھر روک لو, باقی اگر تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے, اور ضرورت کا یہ مفہوم نہیں کہ ضرورتیں آپ پیدا کر لیں یا ضرورتوں کا دائرہ آپ وسیع کر لیں, خواہشات بڑھتی جائیں اور ضرورتیں بڑھتی چلی جائیں, یہ ضرورت نہیں. ضرورت وہ ہے جو زندگی کے لیے لازم ہے, زندگی کے لیے وہ ضروری ہے, جب وہ پوری ہو جائے تو اس کے بعد جو بھی بچتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے, ضرورت مندوں کے راستے میں خرچ کیا جائے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ بڑا وسیع موضوع ہے اور اس پر تو بہت تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے, میں صرف دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی پاک نازل ہوئی, پہلی وحی پاک اقرا بسم ربک الذی خلقک, خلق پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا ہے. اللہ کے رسول نے وحی پاک کی امانت اپنے سینے میں سنبھالی اور لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے اپنے گھر میں آئے. عجیب کیفیت تھی, وحی پاک کا پہلا تجربہ تھا, اللہ کے کلام کے نزول کا پہلا تجربہ تھا. معاذ اللہ اس طرح کا کوئی شک نہیں تھا کہ اللہ کا کلام نہیں, یا وہ فرشتہ جبرائیل نہیں ہے جو لے کر کے آئے, پیغمبر کے ذہن میں ایسا کوئی شک نہیں پیدا ہوا ہے. اور جن لوگوں نے شک پیدا کرنے کی کوشش کی ہے یہ ان کی بدعقیدگی ہے اور اپنی خباثت ہے. اللہ کے رسول تاجدار دو عالم جلال الہی, کلام الہی کا جلال پہلی بار تجربہ کیا تھا, انہوں نے پہلی بار اس کا مشاہدہ کیا تھا. آپ کے جسم پہ کیفیت طاری ہے اور آپ اس حالت میں اپنے گھر آتے ہیں. جب گھر آتے ہیں تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو چادر اڑھا دیتی آپ کے حکم کے مطابق, اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ آپ گھبرائیے نہیں, اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا, آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, آپ یتیموں کو سہارا دیتے ہیں, آپ خود کما کر کے دوسروں کی ضرورت پوری کرتے ہیں, آپ اپنے رشتےداروں کے ساتھ اسے سلوک کرتے ہیں, آپ حق کے لیے ہر طرح کی مصیبت برداشت کرتے ہیں, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا, آپ کو تکلیف نہیں دے گا. عزیزان ملت اسلامی, آپ ضائع نہیں ہوں گے. آپ اندازہ فرمائیں تسلی کے الفاظ میں کس طرح عظیم دعوت پوشیدہ ہے, کتنا عظیم پیغام پوشیدہ ہے. آپ غریبوں کو سہارا دیتے ہیں اس لیے آپ ضائع نہیں ہوں گے. آپ مسکینوں کی مدد کرتے اس لیے آپ ضائع نہیں ہوں گے, آپ کما کر کے دوسروں کو کھلاتے اس لیے آپ ضائع نہیں ہوں گے. اے پیغمبر, آپ کو نقصان اس لیے بھی نہیں پہنچے گا کہ آپ کلمہ حق کے سلسلے میں ہر طرح کے مسائل برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ اپنے رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, بظاہر یہ بات جناب پیغمبر کے لیے کہی گئی علیہ الصلوۃ والسلام, مگر صبح قیامت تک تمام مسلمانوں کو ان کی ماں یہ خبر دے رہی ہیں, یہ پیغام دے رہی ہیں کہ اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا, تم غریبوں کی مدد کرو گے, اگر بے سہاروں کو سہارا دو گے, یتیموں کی کفالت کرو گے, تم اگر حق پر ثابت قدم ہوو گے اور اس کے لیے مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے تیار کرو گے تو اللہ تمہیں ضائع نہیں فرمائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اسلام کا پہلا تعارف جو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر ہوا ہے وہ جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہوا ہے. پہلی ہجرت حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صحابہ کرام نے ایتھوپیا کی طرف کیا تھا, حبشے کی طرف. جب وہاں وہ ہجرت کر کے پہنچے تو پیچھے سے کافروں کا ٹولہ بھی پہنچا. انہوں نے بادشاہ سے کہا, یہ لوگ جو مستعمل ہیں, جو پناہ لینے والے ہیں آپ کے ملک میں, یہ ہمارے بھائی ہیں, ہم سے ناراض ہو کے چلے آئے ہیں, انہیں واپس کر دیجئے, ہم انہیں واپس لینے کے لیے آئے ہیں. بادشاہ نے کہا, یوں تو واپس نہیں کیا جائے گا, ہماری میزبانی کی روایت کے خلاف ہے کہ پناہ لینے کو ہم یوں واپس کر دیں, ہم پہلے یہ جاننا چاہیں گے کیوں آئے. کوئی اپنا وطن بلا وجہ نہیں چھوڑتا ہے, کوئی اپنا شہر بلا وجہ نہیں چھوڑتا ہے, کوئی اپنا ملک بلا وجہ نہیں چھوڑتا ہے, کوئی اپنے اہل رشتہ کو اہل تعلق کو بلا وجہ نہیں چھوڑتا ہے, کوئی بات تو ہوگی. چنانچہ بادشاہ نے پوچھا, آپ لوگ کیوں چلے آئے ہیں؟ حضرت جعفر طیار کھڑے ہوئے اور ان کا, اے بادشاہ, ہم بڑے برے لوگ تھے, ہم لوگوں کا مال کھا لیتے تھے, ہم لوگوں پہ ظلم کرتے تھے, ہم لوگوں پہ زیادتی کرتے تھے, ہم قتل کرتے تھے, ہم خون بہاتے تھے, ہم شراب پیتے تھے, ہم آبروئیں لوٹتے تھے, ہم یتیموں کا مال غصب کر جاتے تھے, ہم بت پوجتے تھے, یہاں تک کہ اللہ کو ہماری حالت پر رحم آ گیا اور اس نے ہمیں ایک پیغمبر مبعوث فرمایا, جس نے حق و صداقت کے راستے پہ چلنے کا سلیقہ عطا فرمایا, جس نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم یتیموں سے محبت کریں, غریبوں کا تعاون کریں, بے قصوں کی مدد کریں اور بتوں کی نہیں اللہ کی عبادت کریں. بس وہی ہمارا جرم تھا کہ جس کی بنیاد پر ان لوگوں نے ہم کو ستایا اور ہم آپ کے یہاں پناہ لینے کے لیے چلے آئے. پتہ یہ چلا کہ اسلام کا پہلا تعارف اگر بین الاقوامی سرحد پر ہو رہا ہے تو غریبوں کی مدد کے ذریعے سے ہو رہا ہے, بے قصوں کو سہارا دینے کے حوالے سے ہو رہا ہے اور بے قصوں کی امداد کے ذریعے سے ہو رہا ہے, اور پیغمبر اسلام پر ایمان لانے کی وجہ بھی یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم نے ہمیں انسانیت کا سلیقہ عطا فرمایا, غریبوں کو سہارا دینے کا سلیقہ عطا فرمایا, بے قصوں کی مدد کرنے کا سلیقہ عطا فرمایا. پتہ یہ چلا آج بھی اگر اسلام دنیا کے پلیٹ فارم پر اپنی حیثیت کو منوائے گا تو بے قصوں کو سہارا دے کر کے, کمزوروں کو سہارا دے کر کے, مجبوروں کا تعاون کر کے اور حق پر قائم رہ کر کے. یہ اسلام کا وہ پیغام ہے جو آج سے 1400 سال پہلے دیا گیا تھا. آج ہم نے اسلام کے کچھ گوشوں کو اختیار کر لیا, ہم نماز کی بھی دعوت دیتے ہیں, ہم روزے کی بھی دعوت دیتے ہیں, ہم زکات, ہم دوسرے حج کی بھی دعوت دیتے ہیں, لیکن ہم نے غریبوں کو سہارا دینے کی بات کرنی چھوڑ دی ہے, ہم نے مجبوروں کی مدد کرنے کی بات چھوڑ دی ہے. یاد رکھیے کہ انسان جب تک آپ کی اخلاقی قدروں سے متاثر نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کی خالی خونی نماز کی دعوت سے متاثر نہیں ہو سکتا. مسلمان تو ہو سکتا ہے مگر غیر مسلم نہیں ہو سکتا. غیر مسلم کے سامنے آپ کا اپنا اخلاق ہونا چاہیے, آپ کا کردار ہونا چاہیے, آپ کی انسانیت ہونی چاہیے, آپ کی بے پایا ہمدردی ہونی چاہیے, ایک دوسرے کا تعاون ہونا چاہیے. پیغمبر اعظم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اخلاق کو سب سے پہلے پیش فرمایا تھا. ظاہر ہے کہ نماز یقیناً انہوں نے پڑھی ہوگی اپنے طور پر, مگر نماز کا اظہار بہت بعد میں ہوتا ہے, روزے کی فرضیت بعد میں ہے, زکات کی فرضیت بہت بعد میں ہے. جو سچی سب سے پہلے دنیا کے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ نبی یتیموں کو سہارا دیتے ہیں, بیواؤں کو سہارا دیتے ہیں, کمزوروں کی مدد کرتے ہیں, ضرورت مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں. اسی چیز نے پیغمبر اعظم کو وہ نسمہ مبارکہ, وہ مقدس روح بنا دیا تھا جس کا احترام پورا عرب کر رہا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، اگر دین اور دعوت، دین کے راستے میں اور تبلیغ کے راستے میں پیغمبر اعظم یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ ہمیں نماز اور روزے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر معاشرے میں کوئی غریب ہے تو ہم اس کی کوئی مدد کیسے کر سکتے ہیں، کوئی بےکس ہے تو ہم اس کی بےکسی میں سہارا کیسے بن سکتے ہیں، کوئی مریض ہے تو ہم اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں، کوئی بے روزگار ہے تو ہم اسے روزگار کیسے فراہم کر سکتے ہیں۔ فلاحی بنیادوں پر دعوت کے کام کا آغاز کرو، انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ یہ دعوت پھیلے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر، آپ پر اور سارے مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔